السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں آئندہ مالی سال سن 2020-21 کے لیے 7,600 ارب روپے حجم کے بجٹ کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے، جس کے بعد یہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی بھی منظوری دی گئی ہے. کورونا کی وجہ سے ملک کی معیشت اور اقتصادی صورتحال بدتر ہو گئی ہے. جمعے کو قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے وفاقی وزیر صنعت حماد اظہر نے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی مد میں بجٹ میں 470 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا ہے. حکومت نے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,700 ارب روپے مقرر کیا تھا. آئندہ مالی سال کے دوران کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. دفاعی امور اور خدمات کے لیے 1,289 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. سبسڈیز کے لیے 209 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 6,345 ارب روپے رکھا گیا ہے. حماد اظہر کا کہنا تھا کہ قرضوں کی مد میں حکومت نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران 5,000 ارب روپے سود ادا کیا. یہ قرضے گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیے گئے تھے. حماد اظہر کا کہنا تھا کہ سود کی ادائیگی کے لیے آئندہ مالی سال 2,946 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بجٹ تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کیں. منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی کئی سفارشات پر منوان عمل کیا گیا. بجٹ میں احساس پروگرام کی رقم 187 ارب روپے سے بڑھا کر 208 ارب روپے کر دی گئی ہے. نجکاری سے 100 ارب روپے حاصل کرنے کی تجویز ہے. وفاقی حکومت کی خالص آمدنی کا تخمینہ 3,700 ارب روپے لگایا گیا ہے. پاکستان کا سالانہ بجٹ سن 2020-21 دنیا کے بہت سے دیگر ممالک کی طرح کورونا وائرس سے متاثرہ ایک ایسے ملک کا بجٹ ہے جس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے اہداف پورے کرنے سے زیادہ عام آدمی کی مدد کے منصوبوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے. گزشتہ بجٹ میں بھی حکومت مشکل میں نظر آئی تھی، اور پاکستان کی فوج نے اپنے بجٹ میں کمی کی پیشکش کی تھی، جو اس مرتبہ بھی پاکستان کے دفاعی بجٹ میں موجود ہے. پاکستانی وزیراعظم کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بجٹ سے قبل جو اقتصادی اعداد و شمار پیش کیے ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی آمدنی میں کورونا وائرس کے سبب 0.4% کمی ہوئی ہے، جبکہ برآمدات اور ٹیکس کی وصولیاں بھی متاثر ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ یہ اخراجات آمدن سے زیادہ رہے، 20 ارب کے خسارے کو کم کر کے 3 ارب لے گئے ہیں، اور اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض بھی نہیں لیا ہے. اور اب کچھ دوسری خبریں. کابل کی ایک مسجد میں جمعے کی سپہر ہونے والے دھماکے میں ایک ممتاز مذہبی عالم مولوی عزیز اللہ مفلح جاں بحق ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ 3 دوسرے نمازی بھی جاں بحق ہوئے. وزارت داخلہ کے ایک ترجمان طارق آریان نے صحافیوں کو بتایا کہ متعدد افراد دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں. 10 دنوں کے دوران مذہبی علماء پر یہ دوسرا حملہ ہے. 2 جون کو مولوی ایاز نیازی وزیر محمد اکبر خان مسجد میں کیے گئے ایک ایسے ہی حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے. ابھی تک کسی گروپ نے مولوی مفلح پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں دہشت گردی اور تشدد کے 2 واقعات میں ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا، جبکہ سڑک کے کنارے ایک چوکی کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا. جنوبی وزیرستان سے ملحقہ ضلع ٹانک میں ہونے والی پولیس کاروائی میں پچھلے مارچ میں ایک اعلی فوجی عہدیدار پر حملہ اور قتل کرنے والے مبینہ دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا. شمالی وزیرستان میں پچھلے کئی ہفتوں سے دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. عام لوگوں اور سرکردہ قبائلی رہنماؤں کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر اسلام آباد میں تعینات ایک سول انتظامی افسر کو بھی نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا تھا. امریکی محکمہ خارجہ نے کل عدم تنظیم جماعت دعویٰ کے 4 قریبی ساتھیوں کے خلاف عدالتی کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی واضح پالیسی کا اظہار ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ تھا یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. کورونا کی عالمی وبا کے دنوں میں ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پاکستان میں بجٹ 2020-2021 اقتصادی سروے. اس بجٹ میں جب کورونا اور ٹھڈی دل جیسے چیلنجز کا سامنا ہے, حکومت کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ گفتگو کریں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری سے, جو سربراہ ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے اور ساتھ ساتھ حکومت کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن بھی ہیں, اور قیصر احمد شیخ جو مسلم لیگ نواز کے بزنس اینڈ کامرس کے ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ممبر قومی اسمبلی. دونوں مہمانوں سے ہم پاکستان کے اندر کرونا کے پھیلاؤ اور اس ریفرنس میں حکومت کے اقدامات میں خامیوں خوبیوں پر بات کریں گے. جمعرات کو پیش کیے گئے اقتصادی سروے پہ قمر عباس جعفری نے ماہرین معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن اور فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر سے گفتگو کی, وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. بجٹ 2020-2021 کے ریفرنس میں پاکستان کی فوج کے لیے بجٹ اور فوجی افسران کی اہم انتظامی عہدوں پر تعیناتی, اس پس منظر میں مدثرہ منظر نے ماہر اقتصادیات قیصر بنگالی اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹنٹ جنرل شعیب امجد سے گفتگو پر مبنی ایک تجزیاتی سیگمنٹ تیار کیا ہے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور سامعین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بجٹ 2020-2021 وہ جس وقت پیش ہو رہا ہوگا ہمارا پروگرام, اس وقت غالباً آن ایئر ہوگا, یا اس پروگرام سے ہم نے چونکہ ایک دن پہلے یہ ریکارڈ کیا ہے, کووڈ 19 کی وجہ سے اسپیشل ارینجمنٹس میں ہمارے لائیو پروگرامز نہیں جا رہے ہیں, سو ہم بجٹ کے بعد اوپر بات کرتے ہیں, اور بجٹ کو بالخصوص کووڈ 19 یعنی کرونا نے بری طرح متاثر کیا ہے, اور جو اکنامک سروے جمعرات کو پیش کیا گیا اس کے اندر بھی جو کچھ خاکہ نظر آ سکتا ہے, یا جس میں پچھلی پرفارمنس بھی اور آئندہ سال کا بھی, اس کے مطابق اعداد و شمار بہت آئیڈیل نہیں ہے. مشکل صورتحال کی عکاسی وہاں پہ بھی کی گئی ہے, جو گروتھ ہے وہ بھی کم ہے, اور جو ٹیکسز کا اہداف رکھے گئے تھے اس میں بھی مشیر خزانہ نے بتایا کہ وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی, اور وجہ اس کی کرونا بنا ہے. آگے چل کے یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ نئے ٹیکسز نہیں ہوں گے, لیکن کیسے مینیج کریں گے فائنانشلی اکنامکلی, اور اس بجٹ کو کیسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ پروگرام ہو تو اس وقت بجٹ پیش کیا جا چکا ہو, لیکن ہم اس کے ممکنہ کچھ خد و خال کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں قیصر احمد شیخ صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی, اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بزنس اینڈ کامرس ونگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ایڈوائزری کونسل آن اکنامک افیئرس اس کے بھی ممبر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر عابد قیوم آپ کا بھی, قیصر احمد شیخ صاحب آپ کا بھی. سو گفتگو ہم کرتے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب سے, اور جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کووڈ 19 بری طرح سے پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے, ہر شعبے کو متاثر کر رہا ہے, اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب کا بالخصوص شکریہ کہ وہ اس وائرس سے ریکوری کے فیز میں ہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھی اور نیک تمنائیں آپ کے لیے, اور چونکہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, ہمارے پروگرامز میں بھی سنتے ہیں باقی ٹیلی ویژن چینلز پہ, سو ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری کہ لوگ آپ کے لیے دعا کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایڈوائزری کونسل کا حصہ بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ تیار ہوا ہے اس میں کتنی ان پٹ لی گئی ہے آپ کی, باقی ٹیم کی, اور کن حالات میں یہ تیار ہوا ہے؟
جی بہت شکریہ, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا. یقینی طور پہ ول پاور اور دعائیں اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی عنایت ہے, یہ دو تین چیزیں ہی ہیں جو کہ اس بیماری سے بچا سکتی ہیں. اس کے بعد جب ہم اس بجٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میں جو پلاننگ کمیشن کی نیشنل ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا ممبر بھی ہوں, اور وہاں پہ بھی کچھ خد و خال ہمارے سامنے رکھے گئے تھے. دیکھیے اس وقت جو بجٹ ہوگا یہ خاصا مشکل بجٹ ہے, اور وہ اس لیے کہ کوئی بھی پلاننگ, اور بجٹ ایک پلاننگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, تو کوئی بھی پلاننگ ہے آپ غیر یقینی صورتحال میں نہیں کر سکتے. اور ابھی اگلا آنے والا جو مالی سال ہے وہ مکمل طور پہ غیر یقینی صورتحال سے ڈھکا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کووڈ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا, اس سے زیادہ پھیلے گا یا کنٹرول میں آ جائے گا. ہمیں نہیں معلوم کہ لوکس یا ٹڈی دل جو ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کی زراعت کو متاثر کرے گا, کیا وہ مزید پھیلے گا یا وہ رک جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے باقی ٹریڈنگ پارٹنرز جو ہیں جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جہاں سے ہم امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ سچویشن کووڈ کی کیا ہوگی. جو نئے آنے والے ایس او پیز ہیں بزنس کے, وہ کس طرح کے بنیں گے. جو ایک چیز جو کہ ہمیں پتہ ہے آج, وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ریونیو اکٹھا کرنے کی شاید بہت زیادہ مواقع نہیں ہوں گے. حکومت جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو جو ہے اس پہ تو انحصار کر رہی ہوگی, لیکن ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے حکومت کے پاس کو بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. کووڈ میں اگر آپ اکانومی کو انڈیوسڈ کوما دیتے ہیں, روکتے ہیں, لاک ڈاؤن کرتے ہیں, تو پھر بھی پیسے خرچنے پڑتے ہیں حکومت کو. اور اگر آپ بزنس چلانا چاہتے ہیں تو پھر بھی سٹیمولس پیکج دینا پڑتے ہیں, پیسے دینا پڑتے ہیں. تو یہاں پہ ریونیو کٹا ہونا تو اس سال مشکل لگ رہا ہے. تو اگر ریونیو کٹا نہیں ہوگا تو پھر جو ایکسٹرنل بورنگ ہی ہے جو کہ رہ جاتی ہے, اور اس پہ 1.4 بلین ڈالر کے قریب آئی ایم ایف نے کووڈ کے لیے دیا ہے. کل ہی ایشیائی ترقیاتی بینک نے 500 ملین ڈالر جو ہے کووڈ کے لیے دیا ہے. اسی طریقے سے تارس کلب نے ہمارے کچھ قرضے جو ہیں ان کو ری شیڈیول کیا ہے. لیکن یہ لینڈر جو ہیں یہ ایک چیز بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو قرض دیے گئے پیسے ہیں ان کو نہیں چاہتے کہ وہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر پہ خرچ ہوں. یعنی اگر آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے تو آئی ایم ایف کووڈ پہ خرچنے کے تو دے رہا ہے, لیکن وہ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو انرجی سرکل ڈیٹ میں لگا دیا جائے, یا وہ پیسے ریلوے یا اسٹیل مل کا خسارہ پورا کرنے کے لیے لگا دیے جائیں. تو یہ وہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن میں کہ بجٹ بنایا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ مشکل ہے بجٹ کو 3 مہینے بعد ریویو کرنا پڑے گا, دیکھنے کے لیے کہ اس وقت کووڈ اور لوکسٹ وہ کیسے انفولڈ ہوتے ہیں.
ایگزیکٹلی. کیسر احمد شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. بالکل ایک آنیسٹ اوپینین دیجیے گا کووڈ کے اوپر بھی. ظاہر سیاست صرف پاکستان میں نہیں, امریکہ میں بھی ہم نے دیکھی ہے, باقی ملکوں میں بھی ہوئی ہے, لیکن اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ریئل چیلنجز کیا ہیں؟ یہ لوکسٹ ہے, پھر کووڈ ہے, اور ان حالات میں جو بجٹ آپ کے سامنے آیا ہے کتنا ریئلسٹک ہے؟ کیا اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟
دو سال میں انہوں نے جو, کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ سامنے نہیں آئی, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ڈاکومنٹیشن کریں گے سب سے زیادہ, تو انہوں نے زور دیا ڈاکومنٹیشن پہ. پھر انہوں نے ڈالر کی ویلیو کو بہت اونچا کر دیا کہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو تاکہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ کم ہو. پھر پالیسی ریٹ کو بہت اونچا رکھا, تو ان تمام چیزوں نے معیشت پہ بہت بری طرح اثر کیا. ہم ان کو بتاتے رہے, ہوا کیا کہ ان کو کوئی یہ بھی اسٹیمیٹ نہیں تھا کہ بجٹ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی فسکل بجٹ میں انہوں نے خود اپنا جو جون میں, پچھلے جون میں 2019 کے بجٹ کا انہوں نے پچھلے سال جو پیش کیا, اس وقت انہوں نے کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا جو پلاننگ تھی نا, ان کو اندازہ نہیں تھا جو بھی آئی ایم ایف نے جو ان کو کنڈیشنیں بتائی نا, وہ لوکل کاروباروں کے سے
انہوں نے کہا کہ مہنگائی سب کم ہوگی کہ آپ ریٹ اوپر رکھیں گے پالیسی ریٹ, اسی طرح ڈالر کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے
ڈالر کی ویلیو کو انہوں نے اونچا کیا, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہوئی ہمارے. اور پھر ڈاکومنٹیشن کے لیے جو انہوں نے پالیسیاں کی, وہ اس نے بہت بڑا معیشت پہ بری طرح اثر ڈالا. ان لوگوں نے کاروبار سے ہاتھ کھینچ لیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معیشت سکڑ گئی ہے ہمارے
یہاں کے بعد پہلی بار
نیگیٹو ہو گئی ہے. ابھی خود انہوں نے جو آج کا سروے پیش کیا ہے اس میں 0.4% اکانومی آپ کی کنٹریکٹ ہو گئی ہے. ان کو چینج اپنا, ان کو اپنی ان کا کنسپٹ چینج کرنا پڑے گا. ان کو جب تک آپ چھوٹے بزنس کو یا ایگریکلچر کو بوسٹ دینے کے لیے وہ نہیں کریں گے نا, جو اگلے سال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.3% گروتھ کریں گے. ابھی جو ٹارگیٹ دوبارہ رکھ رہے ہیں 4,900 ارب بیٹا ہو, پھر ان کو تبدیلی کرنے کے لیے ایک تو بہت زیادہ ہمارے یہاں پھیل رہا ہے, بہت زیادہ اثر اس کا ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو چھوٹے بزنس کو, ہمارے یہاں کل جو جو قرضے دیے جاتے ہیں نا, قرضے بین کا ٹوٹل قرضہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو, اس میں 93% تو بڑے بزنس مین کو دیا جاتا ہے, صرف 7% ایس ایم ایز کو دیا جاتا ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ان کو 7% ہے. تو یہ قرضے کا, حالانکہ انڈیا میں یہی قرضہ 27% ہے ان کے ٹوٹل لون کا, ہمارے یہاں 7% ہے. تو اتنا کم ہمارے یہاں اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ 90% ہمارے لوگ چھوٹے بزنس سے منسلک ہیں, جو لوگ انوالو ہیں 90 ان کو صرف 7% قرضے کا ملتا ہے.
تو اشیر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے ٹینیور میں یہ ایس ایم ایز کے لیے کتنی پرسنٹیج تھی لونز کے لیے یا ان کے اسٹیمولس پیکیجز یا ان کے بوسٹ کرنے کے لیے؟
پچھلے ٹینیور میں بھی زیادہ نہیں تھا, یہ 8% تھا جو فردر کم ہو کے 7% ہو گیا, لیکن یہ انہیں سے ان کو کوئی بھی اپورٹ, جب تک ہم چھوٹے اپنے بزنس کو ابھی یہی سمجھ آ رہی ہے نا, اسی لیے اکانومی تو بوسٹ, انہوں نے ڈاکومنٹیشن جو کہا نا, ڈاکومنٹیشن ضرور ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کو اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کو, جو وہاں کرپشن ہے نا ایف بی آر میں, جو وہاں فیسلٹیٹ نہیں کرتے, جس قسم کا اگر کوئی ٹھیک اپنے ریٹرن شو کرے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو لوگ اس سے بالکل خائف ہیں ایف بی آر میں جانے یا اپنے ڈاکومنٹیشن کرنے سے خائف. وہ یہ حکومت تو تھی, اس لیے کوئی تبدیلی کرنی تھی, انہوں نے تو سارے کا سارا جو بھی آئی ایم ایف نے ان کو نسخہ بتایا اسی نسخے پہ عمل کیا, اور وہ لوکل ہماری معیشت کے اور مارکیٹوں کے اعتبار سے وہ وائبل نہیں تھا.
ڈاکٹر عابد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ مشیر خزانہ نے بھی یہ بتایا کہ پچھلے سال بھی 3% ایکسپیکٹڈ تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سارا بلیم کرونا کے ذمہ. آنیسٹلی کیا کرونا نہ ہوتا تو 3% گروتھ ریٹ یہ ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا؟ اور اب یہ جو ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں یہ کتنے ریئلسٹک ہیں؟ اور جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرنورز ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, ویسے یہ وہ ماڈل ہے جو امریکہ بھی اڈاپٹ کرتا ہے, باقی دنیا بھی کرتی ہے, سو کیا اس بجٹ میں اس پہ فوکس ہے؟
جو پچھلے سال کے ٹارگیٹس تھے وہ تو مس ہوئے, اور یہ ماننا پڑے گا کہ کووڈ سے پہلے بھی وہ مس ہو رہے تھے. اور اگر ہم ریونیو ٹارگیٹس کی بات کرتے ہیں تو جو اس وقت کے ایف پی آر کے چیئرمین تھے شبر زیدی صاحب, ان کی طویل رخصت پہ چلے جانا اور اس کے دوران ایف پی آر کا ایک ہیڈ لیس آرگنائزیشن بن جانا, یہ ایک میجر فیکٹر تھا جس کی وجہ سے کہ ریونیو کے ٹارگیٹ پورے نہیں ہوئے. جب ہم دیکھتے ہیں مینوفیکچرنگ کے, تو یقینی طور پہ جو ایک انٹرسٹ ریٹ جو کہ بہت ہائی تھا اس کی وجہ سے بزنس جو تھے وہ مینوفیکچرنگ نہیں کر سکے. ایگریکلچر جو تھا, ایگریکلچر کے واحد ایک شعبہ ہے جس میں کہ کچھ پازیٹیویٹی نظر آئی ہے, باقی تو سارے کچھ نیگیٹو میں ہے. لیکن اگین ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ٹڈی دل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, لوکس ٹھیک نہیں ہوتا, تو پھر شاید جو ہمارے ایگریکلچر ہے اس کا ٹارگیٹ بھی ریوائز کرنا پڑے گا, اور وہاں پہ شاید منفی گروتھ جو ہے وہ نظر آئے. اب جو اگلے سال کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگین اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. اس وقت ورلڈ بینک جو ہے, ورلڈ بینک مائنس کی وارننگ دے رہا ہے کہ پاکستان کی شرح گروتھ دوبارہ منفی میں جائے گی 2021 میں, یعنی اگلے مالی سال میں جو کہ 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے, جبکہ حکومت نے اپنے لیے ایک پازیٹیو ٹارگیٹ رکھا ہے جو کہ رکھنا بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگین یہ سب ڈیپینڈ کرے گا کہ لوکس کیسے انفولڈ ہوتا ہے, کرونا کیسے انفولڈ ہوتا ہے, اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اکانومی کو ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس سیکٹر میں کچھ اپرچونیٹیز ہیں, فار ایگزامپل اس وقت اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلے جائیں, ڈیجیٹل اکانومی پہ چلے جائیں, اگر ہم کوئی ڈیجیٹل جو پیمنٹ گیٹ ویز ہے وہ پاکستان میں لے آئیں, تو یقیناً اکانومی فلرش کرے گی. اسی طریقے سے جو ہم پی پی ایز یا باقی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم ان کو ماسک اور پی پی ایز کو اس کی پروڈکشن ماس پروڈکشن پہ چلے جائیں, تو یقیناً کچھ سیکٹر ایسے ہوں گے جو کہ فلرش کریں گے, لیکن اکثر سیکٹر ایسے ہوں گے جو کہ شاید فلرش نہ کر پائے.
حکومت ابھی تک کنفیوزڈ ہے جی. ان کے پاس اچھا ابھی دیکھیے نا, ایک دوسرے کے اوپر بحران, ابھی صرف تیل آئل جو ہے دنیا میں آئل تیل بہت کم ہو گیا, میرا خود آئل کا بزنس ہے پچھلے 40-50 سال سے, تو اب بتائیے جب کم ہوئے ریٹ, یہ برینٹ ہمارے یہاں آئل $15 ہو گیا, تو انہوں نے مارچ 23 سے لے کے اپریل 23 تک ایک مہینہ امپورٹ ہی بند کر دی, اب آئل مل نہیں رہا, ریٹ تو آنا دنیا پوری میں کم ہوئے ریٹ, ہمارے یہاں بھی انہوں نے کم کیے لیکن کم اس کو مل نہیں رہا. ابھی گندم کی فصل آئی ہے, ان کی پالیسیوں کی وجہ بہت بڑا اثر ہے اس کا. گندم کی فصل آئی ہے اس کا ریٹ 20-25% ابھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سے بڑھ گیا. شوگر کا آج فیصلہ کیا ہے کورٹ نے کہ جس کے لیے تو آپ نے کمیشن بنایا تھا جو وہ تو بات سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی, قیمتیں کیسے بڑھی تو اس کے اوپر تو عمل نہیں ہوا, آپ نے کاروائی شروع کر دی مختلف شوگر ملز کے اوپر. اصل میں یہ اچھا ہر ایک چیز میں یہ مافیا کہہ دیتے ہیں, آنے سے پہلے ہر چیز میں یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے خرابی ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا کی وجہ سے. ان کو ذرا سمجھنا, میں کا ویل بیشر ہوں, دیکھیں ملک کی معیشت کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ کاروبار کس طرح ہوتا ہے.
Exactly. بھلے حکومت کسی بھی کیوں معیشت سنبھلنی چاہیے. ڈاکٹر عابد صاحب اس سوال کو آپ ریسپونڈ کیجیے گا, پھر میں کووڈ پہ آؤں گا اسپیشلی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کے لیے. کہ یہ جو تنقید ہے اپوزیشن کی بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہے, اس میں یہ جو معاشی اس وقت اشاری ہمارے سامنے ہیں یا اب طریقے سائنز ہیں, یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو نیچرل فیکٹرز ہیں وہ ہے یا اس میں انتظامی نااہلیوں کا بھی ہاتھ ہے؟
دیکھیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو اس وقت معاشی تنزلی ہے اس کو آپ کسی ایک فیکٹر پہ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یقینی طور پہ اس پہ ایڈمنسٹریٹو لاکونز بھی شامل ہیں, اس پہ کووڈ بھی ہے, اس پہ لوکس بھی ہے, اس پہ کرونک جو ہماری غلطیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں, اس پہ موجودہ کچھ غلطیاں نہیں کی ہوگی وہ بھی شامل ہیں. تو جب آپ کی ایک بنیاد ہل جاتی ہے, ایک فاؤنڈیشن ہل جاتی ہے اکانومی کی, تو وہ ولنریبل ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کوئی بھی ہلکا سا اندرونی یا بیرونی جھٹکا جو ہوتا ہے وہ اس پہ ارتعاش پیدا کر دیتا ہے, اس کو ہلا دیتا ہے. اور یقینی طور پہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسی صورتحال کا شکار ہے جس میں کوئی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل جو انسرٹینٹی ہے وہ اس کو ہلا دیتی ہے, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں نیگیٹو گروتھ
اور سامعین اس سیگمنٹ کو یہ اس ریمارکس کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ خود مشیر خزانہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2,70,00,000 افراد مزید بے روزگار ہو سکتے ہیں, یعنی معاشرے میں سوسائٹی میں ایک دباؤ پہلے سے جو موجود ہے معاشی وہ رہے گا کافی عرصے تک. کب چند سیکنڈ کی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, فوکس کرتے ہیں COVID-19 کے اوپر. کئی ایک پارلیمنٹیرینز پاکستان کے اندر بشمول اپوزیشن لیڈر کے وہ COVID-19 سے متاثر ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آج پرائم منسٹر نے ایک بار پھر COVID-19 کے بیک ڈراپ میں ایڈریس کیا ہے, ان کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے COVID-19 یعنی کورونا وائرس کی پاکستان میں بالخصوص آج کل کے دنوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان وہ بذات خود بھی اب اس پہ فکر مند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ دیر پہلے جمعرات کو, یہ کہنا چاہیے کہ جمعرات کو انہوں نے ایک بار پھر ایڈریس بھی کیا, بریفنگ بھی دی, اور اس ریفرنس میں وہ بھی لوگوں کو یہ باور کراتے رہے کہ اس میں بےحد احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے اس موقف کی بھی انہوں نے ایک بار پھر اس کا اعادہ کیا کہ جو ان کی پالیسی تھی یا ان کی گورنمنٹ کی کہ لاک ڈاؤن اینڈ دین اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور الٹیمیٹلی پوری دنیا اس کی جانب آ رہی ہے, جو کرٹیسزم ہے اس کو بھی انہوں نے ریسپونڈ کیا. لیکن دوسری جانب جو ہے کورونا وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے کسی ایک شعبے کے لوگوں سے متاثر نہیں ہے. پارلیمنٹیرینز ایک رپورٹ کے مطابق 90 سے زیادہ اس وقت اس سے متاثر ہو چکے ہیں, اور جمعرات کو جو رپورٹس آئیں اس کے مطابق شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا کرونا ٹیسٹ وہ بھی پازیٹیو آ گیا. خواجہ اظہار الحسن صاحب ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, ڈاکٹر رمیش ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. سو تمام جماعتوں کے لوگ اس وقت اسے متاثر ہیں. ڈاکٹر کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سائر افضل تارڑ صاحب سے بات ہو رہی تھی مسلم لیگ نواز سے, وہ بھی COVID-19 سے ریکوری کے فیز میں ہیں. سو ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بذات خود وہ بھی فیس کر رہے ہیں اور اس سے ریکوری کے پروسیس میں ہیں. سو کیا کرنا ہوگا اس کو انتظامی طور پہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ کرٹیسزم سیاسی طور پہ اپنی جگہ پہ, لیکن انتظامی طور پہ کس کے پاس کیا بہتر مشورہ ہے, کیسے لے کے چلنا ہوگا؟ سائنٹسٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہی سروائیو کرنا ہوگا, جب تک ویکسین نہیں آتی احتیاطیں ہی کرنی ہوگی, کم سے کم گھر سے نکلا جائے اور ماسک اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. سو ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب آپ کیا کہیں گے, کووڈ 19 نے اس کے کنٹرول کے لیے حکومت کی حکمت عملی کیسی رہی ہے, اپوزیشن کی جو تنقید ہے وہ کتنی جائز ہے اور حکومت کے کیا مسائل رہے ہیں اور اس میں بھی کیا حکومت کی نااہلی ہے اگر اس کا پھیلاؤ ہے اس لیول پہ؟ تو
دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک لرننگ بائی ڈوئنگ ہے حکومت کے لیے, اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی سربراہ مملکت ایسا ہے جس نے کہ اپنی زندگی میں اس طرح کا پینڈیمک جو ہے وہ پہلے دیکھا ہو. یقیناً حکومتیں جو ہیں وہ سیکھ رہی ہیں. اصل ایشو جو آیا وہ جیسا کہ ہمیں امریکہ میں دیکھنے میں مل رہا کہ جب امریکہ میں نیو یارک کے گورنر اور میئر اور پریزیڈنٹ جو تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ ایک پیج پہ نہیں تھے, تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وفاق اور صوبہ سندھ جو ہے ابتدا میں وہ ایک پیج پہ نہیں تھے, اور اس کے بعد باقی چیزیں جو تھی وہ آہستہ آہستہ ان کو ان پلیس آنے میں وقت لگا. اب لاک ڈاؤن پہ بڑی بات ہوتی ہے, لیکن لاک ڈاؤن جو ہے وہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آبجیکٹو اٹیچ نہ ہو. یعنی لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے, لیکن بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم کیپیسٹی بڑھائے ٹیسٹنگ کی, تاکہ ہم کیپیسٹی بڑھائے ہاسپٹلس کی, تاکہ ہم کیپیسٹی بڑھائے وینٹیلیٹرس کی, تاکہ ہم کیپیسٹی بڑھائے سوشل پروٹیکشن کی. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ بھلے 4 مہینے لاک ڈاؤن رکھیں, جو ہی لاک ڈاؤن اٹھائیں گے وہ بیماری دوبارہ سے سرو کر جائے گی. اور پاکستان میں شاید لاک ڈاؤن جو تھا اس کو بذات خود ایک آبجیکٹو بنا لیا گیا, لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ تیاری کیا کرنی ہے, اور آج عمران خان نے تھوڑا سا اس کے بارے میں اپڈیٹ بھی دیا, تو وہ تیاری جو تھی اس پہ زیادہ فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم کتنے تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آتا ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات. مثلا میں نے ایک پرائیویٹ لیبورٹری سے اپنا ٹیسٹ کروایا, 4 دن ہو گئے, آج 5واں روز ہے مجھے پازیٹیو ٹیسٹ ملے ہوئے. میرا ٹیلی فون نمبر میرا CNIC اس لیبورٹری کے ریکارڈ میں موجود ہے, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ شاید کسی سینٹرل ڈیٹا بیس میں جاتا ہوگا. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید مجھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی میسج آئے گا, SMS آئے گا, کوئی کال آئے گی, وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کہاں پہ کوارنٹائن ہوں, میری باقی فیملی ممبرز کے ٹیسٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یا مجھے کوئی ایڈوائس دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے ایسی کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا. یعنی اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یا وہ پتہ ہی نہیں رکھنا چاہ رہی کہ پرائیویٹ لیب سے جو لوگ ٹیسٹ کر کے پازیٹیو جاتے ہیں وہ کیا گھر پہ موجود ہے کوارنٹائن میں یا وہ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں, تو پھر یقینی طور پہ اس مرض کو روک لے بڑھنے سے نہیں روکا جا سکتا. یعنی ہر چیز جو ہے وہ وفاقی یا صوبائی حکومت کو نہیں کرنی ہے, وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو نہیں کرنی ہے, اس میں کچھ رول جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا بھی آتا ہے. وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے ذاتی تجربے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ اگر یہ اتنا لیکس کنٹرول ہے کہ ایک پازیٹیو پیشنٹ ہے اور اس سے نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ کہاں پہ ہے, اس کے باقی فیملی ممبرز کیسے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو گھوم پھر رہے ہوں گے, اور یقینی طور پہ وہ ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے خدا نخواستہ وہ بڑھتی جائے گی اس کی.
بالکل, بہت تکلیف دہ یہ پہلو ہے. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کی رائے, کورونا اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں حکومت ہی کا قصور ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی, یا یہ پینڈیمک ہی اس لیول کے اوپر تھا کہ پاکستان ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, سارے ملکوں نے اس میں سفر کیا ہے اور اسی طرح ہی ہونا تھا؟
ڈاکٹر عابد زبیری صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ پینڈیمک ہے اور پوری دنیا میں اس کا اثر ہو رہا ہے, لیکن اس کو بہتر طریقہ یونانیمس فیصلہ کرتے تو اس میں ایک تو مشورہ ہوتا اور دوسرا ذمہ داری سب پہ آ جاتی, پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرتے رہتے بلکہ اس کو سپورٹ کرتے اس فیصلے کو. پتہ فرض تو یہ حکومت کا ہی تھا نا کہ وہ بیٹھ کے سب کو ایک پیج پہ اکٹھا ہو گئے جس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, میڈیکل کی ساری ایڈوائز ہوتی, تو پھر یہ ہوتا کہ ہم نے اپنے بارڈر پہ کیا کرنا ہے, کوارنٹائن کرنا ہے یا ان کو گھر بھیج دینا ہے, وہاں پہ کوئی ٹیسٹ ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, اور پھر اس طرح کے ہم نے کس کب لاک ڈاؤن کرنا ہے, کب اس کو اٹھانا ہے,
میں سمجھتا ہوں یہ ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں ہم مل بیٹھ کے اکٹھا فیصلہ نہیں کرتے. سندھ
یعنی حکومت سے حکومت میں آپس میں رہی, یہ تو کوئی اتنا مسئلہ ہی اس لیے تو سب کی صحت کا معاملہ ہے, ایک ایسی چیز ہے جس میں سب چاہ رہے ہیں کہ بہتری ہو, تو اس پہ بھی ہم آپس میں مل کے بیٹھ نہیں سکے. حکومت کا تو یہی معاملہ ہے نا کہ یہ بجائے کہ پازیٹو کوئی اس پہ, میں بہت کم ملکوں میں دنیا میں یہ دیکھا ہوگا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں. لیکن ہم مل جل کے, ہمارے ساتھ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے, بنگلہ دیش ہے, ہمارے ریجن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے. ہم
لیکن پرائم منسٹر آج یہ ایگزامپل دے رہے تھے نا جمعہ رات کو کہ جی دیکھیں انڈیا کا ماڈل ہمارے سامنے رکھتے ہیں, انڈیا میں کیجویلٹیز بھی ہوئی, نمبر بھی بڑھا, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہفتہ اسی طرح لاک ڈاؤن رہتا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں بہت مشکل حالات سے آلریڈی دو چار ہیں, یعنی ان کے پاس سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا.
یہ دیکھنا اکانومی کا, لوگوں کا, میں بھی اپنے حلقے میں دیکھ رہا ہوں, جو دیکھتا ہوں جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دیہاڑی دار ہے, جو رکشہ چلاتا ہے, جو 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 اپنے روزانہ کی ارننگ کرتا ہے, کوئی ریڈی والا ہے, اس کو اتنی زیادہ مشکلات ہوئی.
ڈاکٹر عابد کریم شلیری صاحب, واقعہ شیخ صاحب بات کریں کہ اگر ایک ایسی ٹاسک فورس ہو جس کے اندر ساری پولیٹیکل فورسز کی بھی نمائندگی ہو, باقی جو ایکسپرٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کی بھی نمائندگی ہو, تو پھر ایک طرح کی ایک پالیسی ہوگی اور سارے کے سارے اس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے, کسی کو بلیم بھی نہیں کیا جا سکے گا.
جی یقینی طور پہ ہونا تو ایسا ہی چاہیے, اور اسی کو ہم نیشنل ریسپانس کہہ سکیں گے, نیشنل کووڈ ریسپانس. تو اگر ہم ایک قومی ریسپانس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس میں جو سی سی آئی ہے, کونسل فار کامن انٹرسٹ, اس کو ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے تھا. کونسل فار کامن انٹرسٹ میں تمام جو ہماری فیڈریشنز ہیں ان کے نمائندگان آتے, وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی, لیکن چونکہ وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پیک کی طرف جاتے ہوئے ہمیں جو پچھلے 3 مہینوں میں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کو نہ دہرائے, اور یقینی طور پہ جہاں جہاں پہ اس وقت بہتری کی جا سکتی ہے اس بہتری کو لے کے آئیں. کیونکہ اس وقت جو خدا نخواستہ اگر پاکستان کے رورل ایریا میں یہ پینڈیمک پھیل گیا تو رورل ایریا جو ہے وہ آلریڈی اس کا ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہاں پہ اگر یہ بیماری پھیلی تو پھر یقینی طور پہ پاکستان جو ہے وہ بہت برے حالات میں ہوگا. ابھی تک یہ صرف ایک اربنائز فینومینن ہے اور یہ شہری علاقوں تک زیادہ محدود ہے, لیکن عید کے بعد کے آج کل جو کیسز اب نکلنے شروع ہوں گے جبکہ لوگ اپنے آبائی علاقوں میں گئے تھے عید کے لیے, تو اس کے بعد مجھے خوف یہ ہے کہ رورل ایریاز کی پریپیئرنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, وہاں پہ ہمیں پریپیئرنس کرنا ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, کیسر احمد شیخ صاحب, رانما مسلم نواز آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کے بھی بےحد ممنون ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پاکستان میں وزیراعظم کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بجٹ سے قبل جو اقتصادی اعداد و شمار پیش کیے ان میں کہا گیا کہ ملک کی آمدنی میں کورونا وائرس کے سبب 1.4% کمی ہوئی ہے, جبکہ برآمدات اور ٹیکس کی وصولیات بھی متاثر ہوئی ہیں. ان کے مطابق اقتصادی شعبے میں شرح نمو منفی 2.6% رہی, جبکہ زراعت کی شرح نمو صرف 2.7% تک تھی. انہوں نے بتایا کہ اس کے باوجود کہ اخراجات آمدن سے زیادہ رہے, 20 ارب کے خسارے کو کم کر کے 3 ارب تک لے آئے ہیں, اور اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض بھی نہیں لیا گیا. یہ جاننے کے لیے کہ مشیر خزانہ نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں ان کے پیش نظر پاکستان کا معاشی مستقبل کیسا نظر آتا ہے, قمر عباس جعفری نے دو غیر جانبدار ماہرین معاشیات, فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے سابق مشیر اور نیسٹ کے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن سے بات چیت کی. حفیظ شیخ کے پیش کردہ اکنامک سروے کے حوالے سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ایوب مہر نے کہا,
حکومت کا اپنا سٹانس جو ہے وہ صرف ایک سارا ہے حکومت کا, وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے تمام انڈیکیٹرز ہمارے خراب ہو گئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ادارے بھی, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ورلڈ بینک یا IMF, جو نیگیٹو گروتھ پاکستان کی بتا رہے تھے, وہ اس سال کی نہیں بتا رہے تھے, جو اس سال ختم ہوا ہے وہ آنے والا جو 2020-21 ہے اس کی بات ہو رہی. اس کا امپیکٹ تو آنا ہے, 20 پہ نہیں تھا آنا تھا, وہ تو ابھی نیکسٹ ایئر آئے. چوائسیز بہت اچھے ریکمنڈیشن دی گئی ہے, لیکن حکومت نے ابھی اس کی طرف نہ تو اکنامک سروے میں کوئی اس کی طرف کوئی مجھے انڈیکیشن نظر آئی ہے. تمام دنیا نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے بھی ریکمنڈ کی ہے کہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی پالیسی اڈاپٹ کر لیں فوری طور پہ.
قمر عباس جعفری نے اسی اکنامک سروے پہ ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن سے بھی بات چیت کی اقتصادی سروے کے بارے میں. آئیے ان کی رائے لیتے ہیں.
جو بجٹ آنے والا ہے اس کا کیا آؤٹ لک نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کے فیوچر کے لیے اکنامکس؟
جی دیکھیں, جہاں تک بجٹ کے تعلق ہے, یہ اتنا انسرٹن ہے سچویشن کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رسم دنیا نبھانے والا بجٹ ہوگا, کیونکہ پہلے جولائی سے نیا مالی سال شروع ہوگا اور اس کے لیے اخراجات ہوں گے جو پارلیمنٹ سے جس کی ایک منظوری دی جاتی ہے, تو ایک بجٹ ہم نے پیش کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا. لیکن یہ بجٹ کتنے اس کی کیا سینسٹی ہوگی یہ بڑا مشکل ہے کہنا, کیونکہ بہت ہی فلوئڈ ہے. اس وقت ہم آپ سمجھ لیں کہ کرونا کے بالکل پیک پیریڈ سے گزر رہے ہیں, تو اتنا اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے کہ اور یہ چیزیں سراؤنڈڈ بھی ہوں گی بجٹ سے ریلیٹڈ بھی, تو اس لیے بالکل کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا. اور ایک حسب معمول جو جس طریقے سے آئی ایم ایف کا اپروچ ہوتا ہے کہ ایک ریلیونٹ سا ٹاسک کا ٹارگٹ دے دیتے ہیں اور حکومت کو اس گاڑی کے پیچھے یا اس بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, جیسے پچھلے مالی سال میں کیا تھا. اور آپ کے پروگرام میں میں بار بار کہتا رہا تھا کہ یہ گروسری ان ریئلسٹک ہے, یہ ٹارگٹ ہے اور یہ بالکل اچیو نہیں ہوگا. یہ اس مرتبہ بھی بلکہ حالات پچھلے سال سے اس مالی سال میں زیادہ خراب ہیں, اس لیے اس میں اس قسم کے ٹیکس کے جو ٹارگٹ ہیں جو آئی ایم ایف پروپوز کر رہا ہے غالباً 4,950 بلین, یہ بھی پچھلے مالی سال کی طرح انتہائی غیر مناسب ہے اور اس کی کوئی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیزیں اچیو ہو سکیں گی. میرے کیلکولیشن کے مطابق 4,250 بلین تھا. حافظ پاشا صاحب ایک اور بھی ہمارے اکانومسٹ ہیں پاکستان میں, ان کا غالباً یہ ہے کہ 4,300 ہو جائے گا, تو اسی رینج میں ہے 4,250 اور 4,300. دس از دی آئیڈیل ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ. بیونڈ دیٹ یہ ایک ارریلیونٹ سا ٹارگیٹ ہوگا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ارریلیونٹ ٹارگیٹ ہوگا یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ ارریلیونٹ ٹارگیٹ مسائل جنم دے گا, اور یہ مسائل ہوگا جو جنم دیا جائے گا یہ صوبے اور مرکز کے درمیان جو ریسورس کے ٹرانسفر ہے یہ وہاں پر بہت زیادہ اثرات اس کے پڑیں گے.
اچھا یہ جو کہتے ہیں, جو حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ 20 ارب کے خسارے کو ہم 3 ارب تک لے آئے ہیں, تو یہ تو ایک اچھا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے انہوں نے,
تو وہ بالکل ہو تو ہوا ہے. اس قسم کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ملک پر ریفارم کی ضرورت ہے, لیکن قیمتیں بڑھانا ریفارمز نہیں کہلاتا ہے. ریفارمز وہ ہے جو آپ پروسیس کو بہتر کرتے ہیں, تو وہ ہم نے پروسیس تو کوئی بہتری نہیں کی, قیمتیں بڑھا بڑھا کے ہم نے اس میں کم کر دی.
اچھا کیا چوائسز ہیں گورنمنٹ کے پاس, آپ کیا سجیسٹ کریں گے ذرا اختصار کے ساتھ فرمائیے.
دیکھیں چوائسز تو بہت ہی مشکل ہے, یہ انتہائی مشکل حالات سے یہ گورنمنٹ گزر بھی رہی ہے, اور صرف پاکستان نہیں ہے, ساری دنیا میں اسی قسم کے بڑے ہارڈ چوائسز ہیں. دیکھیں اس ہم اگر میں ہوتا تو میں پرائم منسٹر کو یہ کہتا کہ سر یہ ایک نارمل بجٹ نہیں ہے, یہ بجٹ جس کو ہم کرونا بجٹ کہہ سکتے ہیں, کہ ہمیں اس بجٹ میں وہ چیزیں کرنی چاہیے کہ کرونا کی وجہ سے جو ملک کی معیشت پہ اس کے نیگیٹو اثرات پڑے ہیں اس کو اس اثرات کو کیسے ہم مینیمائز کر سکتے ہیں, یہ ہونا چاہیے بجٹ کا مین فلسفی. اس میں ہم اس طریقے سے ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتے جتنا ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ملک کی اکانومی پچھلے سال کے مقابلے میں شرنک کر گئی ہے. جو فیکس آمدنی ہے پورے پاکستانی قوم کی ایوریج جو انکم ہے وہ بھی شرنک کر گئی ہے, تو ہم بحثیت قوم یا غریب ہو گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں, جس طریقے سے دنیا میں بہت سارے ممالک ہوں گے اسی طریقے سے. تو جب اس طرح یہ کیفیت ہو تو یہاں اس کیفیت میں اکنامک تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ ریلیف پرووائڈ کریں ٹو ریوائیو دی اکانومی, ناٹ ٹو انہینس دی ٹیکس برڈن آن دی اکانومی. یہ اکنامک تھیوری کا پرنسپل ہے. تو اس لیے میں یہی کہتا پرائم منسٹر کو کہ دیکھیں ٹیکس کے معاملے میں یہ جو کیلکولیشن جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ریزنیبل ہے. ریسورس ہمیں تھوڑا نان ٹیکس ریونیو کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر ہم کوئی چیز پرائیویٹائز کر سکتے ہیں تو وہ کریں, اس سے کچھ ریسورسز ہمیں مل سکتے ہیں. تو ہمیں نان ٹیکس ریونیو کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے اخراجات کو اس کو, اس میں کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا ریبن کٹنگ پروجیکٹ, اس کو آپ شیلف کر دیں ایک سال کے لیے. جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں اور ابھی اس میں 5-10% کام ہوا ہے اس کو روک دیں, اس پہ ایلوکیشن نہ دیں پیسے, اس کو ایلوکیٹ نہ کریں, کوئی نیا پروجیکٹ نہ شروع کریں. اور جو پروجیکٹ جس کے 75-80% مکمل ہو گئے ہوں اس کو زیادہ پیسے دیں تاکہ وہ جلدی مکمل ہو جائے. تو ہمیں اپنی ایکسپینڈیچر کی پرائیورٹی کی طرف دینی ہوگی اور سب سے میجر جو پرائیورٹیز ہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے. تو یہ بجٹ جو ہے کرونا کے امپیکٹ کو منیمائز کرنے کا بجٹ ہے, نہ کہ یہ نارمل بجٹ ہے.
یہ تھے ممتاز ماہر معاشیات اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن. قمر عباس چافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں مدثرہ منظر. پاکستان کا سالانہ بجٹ 2020-2021 دنیا کے بہت سے دیگر ممالک کی طرح کرونا وائرس سے متاثرہ ایک ایسے ملک کا بجٹ ہے جس کی معیشت کرونا وائرس کی وبا سے بری طرح متاثر ہوئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے آداب پورے کرنے سے زیادہ عام آدمی کی مدد کے منصوبوں پر خرچ کرنا پڑا ہے. گزشتہ بجٹ میں بھی حکومت مشکل میں نظر آئی تھی اور پاکستان کی فوج نے اپنے بجٹ میں کمی کی پیشکش کی تھی جو اس مرتبہ بھی پاکستان کے دفاعی بجٹ میں موجود ہے. پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایشیا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شکیل احمد رامی کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران خطے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے پیش نظر اگر پاکستان اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرے تو بھی حیرت نہیں ہونی چاہیے. تاہم انہوں نے کہا کہ ہمارا دفاعی بجٹ سیلف ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے, حقیقی معنوں میں دفاع کا بجٹ.
ہمارا سیلف ڈیفنس کا بجٹ ہے, یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری جو موسٹلی ہوتا ہے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خطرات کیا کیا ہیں, ریجنل کی جو ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہے اسی کو مدد رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. اس لیے میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا تو سیلف ڈیفنس کا ہے, جو جس طرح کے ریئل ٹائم میں ایکسپینڈیچرز جس طرح کی دنیا ہمارے ہمسائے کر رہے ہیں یا دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ایک بڑھ رہا ہے کہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کا, اس حساب سے تو ہمارا کچھ بھی بجٹ نہیں ہے یا ہمارا اس حساب سے ہم اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہے ہیں. مگر منیمم ہمیں سسٹین کرنا پڑتا ہے جو ہمارے تھریٹس کی لیول ہے ہمارے ریجن میں.
پاکستان میں دفاعی تجزیہ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں ملکی افواج کو ملکی مشکلات کا پورا احساس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ بھی بجٹ میں کمی سے اتفاق کیا گیا ہے. حالانکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے جو کٹوتی گزشتہ برس 23% تھی وہ اب بڑھ کر 30-35% ہو جائے گی.
اصل جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی یا باقی فورسز جو ہیں وہ اپنے ملک کی جو اس وقت ڈیفیکلٹیز ہیں, جو اکنامک پرابلمز ہیں بڑی سیریس, وہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے. اب یعنی یہ والنٹریلی کیا تھا پہلے بھی اور اب بھی. اس وقت آپ دیکھیے کہ پولیس کی کوئی کٹوتی نہ ہوئی, ہمارے انٹیریئر منسٹری کی کوئی کٹوتی نہیں ہوئی, ہیلتھ منسٹری کی کسی, سب کے بجٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑے تھے لیکن پاکستان آرمی نے خود بخود کم کیا تھا.
اقتصادی ماہر اور کنسلٹنٹ کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ فوج کی جانب سے اپنے بجٹ میں کمی کی بات کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے.
جب فوج جب کہتی ہے کہ ہم اپنا اخراجات کم کر رہے ہیں اس کو ذرا تھوڑا بیہائنڈ دی ایگریگیٹس دیکھنے کی ضرورت ہے. سم ویئر ان دی 1990s دو چیزیں ہوئی. ایک جو فوج کا ایجوکیشن بجٹ تھا جو انڈر ملٹری ایکسپینڈیچر آتا تھا, ان کا ایک ایجوکیشن کور ہے, اس کا کچھ حصہ انہوں نے فیڈرل ایجوکیشن بجٹ میں ڈال دیا ڈیفینس سے نکال کے. وہ شو ہوا کہ جی فوج کا ایکسپینڈیچر کم ہے. پھر جو ملٹری پینشنز ہیں جو بہت بڑا ہے, کمپیئر ٹو سویلین پینشن اٹ از ہیوج. وہ پہلے ڈیفینس میں آتا تھا, اب وہ فائنینس منسٹری کے اندر آ گیا. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں. تو یہ جب فوج کہتی ہے کہ ہم نے ایکسپینڈیچر کم کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جا کے کہ کون بیہائنڈ دا فائنل نمبر آف ڈیفینس ایکسپینڈیچر, اس کا بریک اپ کیا ہے اور کیا چیز کہاں شفٹنگ ہوئی ہے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج پر اخراجات کا ایک وسیع سلسلہ ہے جسے کم ہونا چاہیے.
لاہور سے آپ اسلام آباد جائے اور آگے پھر پشاور جائے, وچ از دا گرینڈ ٹرنک روڈ کہلاتا ہے, جی ٹی روڈ. صرف جی ٹی روڈ پہ ہر 25 میل کے بعد ایک کنٹونمنٹ ہے. یہ کنٹونمنٹ بنے تھے انگریزوں کے زمانے میں 19th century میں, جب روس سے خطرہ تھا ایک انویژن کا. اب تو ماسکو تک دوستانہ ممالک ہے, ان کی کیا ضرورت ہے, ان کو میرے خیال ہے 2/3 تو اس میں بند ہو جانے چاہیے. اسی طرح کوسٹ گارڈ کے, ہر ملک میں کوسٹ گارڈ ہوتا ہے, ہمارے یہاں کوسٹ گارڈ کے ساتھ ساتھ ایک میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے, ایک ہی کام دو ادارے کر رہے ہیں. پھر ہم اپنا جو ہمارا جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے ملٹری کار, وہ راولپنڈی میں ہے, وچ از اے ٹوئن سٹی ٹو اسلام آباد. یہ شفٹ کر رہے ہیں اسلام آباد, اربوں روپے خرچ ہوں گے. کام چل رہا ہے, اس وقت کام شروع ہو گیا ہے, لیکن اس کی کوئی سیکیورٹی ڈائمینشن تو نظر نہیں آتی ہے کہ ملک جی ایچ کیو پنڈی کے بجائے 15 kilometers شفٹ کر جائے گا اسلام آباد میں, تو ملک کی سلامتی بڑھ جائے گی. یہ بہت سارے اخراجات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان میں فوجی افسروں کو سول عہدوں پر تعینات کیے جانے کی روایت رہی ہے. موجودہ حکومت نے بھی بعض اہم عہدوں پر فوجی ماہرین تعینات کیے ہیں. اس بارے میں جنرل شعیب کا کہنا ہے کہ اگر فوج کے ریٹائرڈ افسر یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ سول عہدوں پر خدمات انجام دے سکیں تو اس میں کیا حرج ہے.
نہیں, اتنا نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایشو آج کل بڑا اچھالا گیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی ریٹائرڈ آدمی ہے وہ پینشنر ہے اور پینشن لیتا ہے, لیکن وہ اگر کوئی تنخواہ لے تو پینشن اس کی بند کر دی جاتی ہے. سو وہ ایک طرف سے پیسے لے گا, لہٰذا گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے, گورنمنٹ کو اس میں بچت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اتنے ہی, اگر اس کی 2-2.5 lakh پینشن ہے تو ادھر سے اگر اس کو 4 دے رہے ہیں تو حقیقتاً اس کو 2 lakh روپیہ مل رہا ہے, کیونکہ اس کی وہ پینشن ختم ہو جاتی ہے. تو پیسے کے نقطہ نگاہ سے تو گورنمنٹ کو اس میں فائدہ رہتا ہے, ورنہ گورنمنٹ اگر ایک انڈیپینڈنٹ لگائے آدمی تو یہ پینشنر تو پینشن لیتا رہے گا, اس کو جو دوسرا لگایا جائے گا اس کو پوری تنخواہ دینی پڑے گی. تو ایک ریٹائرڈ آفیسر کو لینے کا گورنمنٹ کو فائنینشلی تو ہمیشہ فائدہ رہتا ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کیا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کتنے سینئر جنرلز ہیں جن کو لگایا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی کام کرتے رہے ہیں, ان کے وہ سی آئی اے کے ہیڈ بھی لگے رہے ہیں, یعنی مختلف جگہوں پہ ان کو امپلائی کیا جاتا ہے, ان کی اپنی کمپیٹنس دیکھ کے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اکنامک فیکٹر بھی ہے, پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی ایک اپنا ڈسپلن ہے جو بہتر طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ حکومتوں کو فائدہ لینا چاہیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, وابڈا کے چیئرمین ہے, ہیز اے ریٹائرڈ آفیسر, ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل ہے, لیکن یہ میاں نواز شریف نے لگایا تھا اور جی ایچ پی سے پوچھا بھی نہیں, اس کے جی ایچ پی سے کلیئرنس بھی نہیں ہوئی تھی. خدا جانے ان کا کیا واسطہ تھا, کوئی اس سے اس کو پرسنلی انہوں نے کہیں دیکھا ہوا تھا کام میں. بہرحال وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا آفیسر, بہت اچھا. یہ میرا خیال ہے 7.5 saal کے بعد ایک آفیسر ہے جو لگا وہاں پہ, اور ابھی ڈیمس وغیرہ ہمارے بننے شروع ہوئے, ورنہ تو ڈیمس کا معاملہ بڑا کٹائی میں پڑا ہوا تھا, بنتے ہی نہیں تھے. اسی طرح انہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگائے تھے نواز شریف صاحب نے, ناصر خان جنجوا, لیفٹنٹ جنرل ناصر خان جنجوا, وہ بھی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد آ گئے, اور ان کا بھی کوئی جی ایچ کیو نے نام نہیں دیا تھا, کوئی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی, یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی اپنی چوائس تھی. تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کو سوٹیبل. اب انہوں نے عمران خان نے کیا کیا ہے, 2 jagah پہ لوگ لیے ہیں. ایک انہوں نے یہ آسم سلیم باجوا کو لیا ہے جو کہ کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر جو ہے ہمارا سی پیک کا, اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, ہی از جسٹ اے کوآرڈینیٹر, اور دوسرا ان کے نیچے سیکیورٹی ہے, اور سیکیورٹی جو ہے وہ اس کی گارنٹی پاکستان آرمی نے دی ہوئی ہے چائنا کو, یعنی چائنا کے ساتھ یہ کنڈیشن تھی کہ پاکستان آرمی اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے. تو وہاں پہ ایک ریٹائرڈ آفیسر کو رکھا گیا اس وجہ سے کہ وہ سیکیورٹی والے ایلیمنٹس اس کے نیچے ہیں. वो तीनों सर्विसेज के एयरफोर्स का भी उसमें एलिमेंट है, ग्वादर पोर्ट के लिए नेवी का एलिमेंट है और लैंड रूट के लिए आर्मी का एलिमेंट है जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जहां पे ये कंपोनेंट या एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं, सिक्योरिटी एलिमेंट्स वगैरह, जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर हाउसिंग का जो गवर्नमेंट ने बनाया एक, उसने एक लेफ्टिनेंट जनरल लिया है और एक आध और अभी उसको असिस्टेंट मेजर जनरल के तौर पर दिया गया है।
उनका कहना था कि ये फौजी माहिरीन जब भी किसी सिविल ओहदे पर तैनात किए गए, उन्होंने अपनी काबिलियत से उस शोबे को तरक्की दी। उन्होंने माजी में पाकिस्तान स्टील मिल्स और पीआईए में फौजी अफसरों की बेहतर कारकर्दगी की मिसाल दी।
ये पीआईए का है, पीआईए का एक एयरफोर्स का ऑफिसर लगे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पीआईए बड़ी तबाह हाल है और इसको बड़ा लोगों ने खाया। अब एयरफोर्स का ऑफिसर है वो भी एक तनख्वाह ले रहा है, सर्विंग ऑफिसर, वो मोस्ट प्रोबेबली या पीआईए से ले रहा है या वो उधर से ले रहा है क्योंकि एक पे मिलती है उसको एयरफोर्स से। अब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि एयर मार्शल नूर खान थे जिन्होंने पीआईए संभाली और वो चार एक साल रहे, और सिर्फ वही वक्त था जब पीआईए दुनिया की सफे अब्बल की चार पांच एयरलाइंस में शामिल हुई। उस वक्त हमने एमिरेट भी बना के दी जो आज एमिरेट दुनिया की टॉप की एक एयरलाइन थी और बहुत सारी एयरलाइंस। तो हमारे पास तजर्बे मौजूद हैं कि जब ये इन्होंने दिया है एयर मार्शल वगैरह को इनको, तो इन्होंने एयरलाइंस को खड़ा किया। वह ये था कि वहां पे जिसको भी लगाते थे वो यूनियंस के होस्टेज हो जाते थे क्योंकि भाई वहां पे यूनियंस हैं, और इसके साथ साथ वहां पे इसी तरह पॉलिटिकल एक्टिविटी जहां जिसकी मर्जी उसको ट्रांसफर करा दिया, और वो जो एमडीज हैं वो चूंकि यूनियन के आगे बोल नहीं सकते। अब वहां पे एयर मार्शल आ गया, उन्होंने आके यूनियंस को भी कंट्रोल कर दिया, बल्कि एक दो यूनियंस तो बंद ही करा दी उन्होंने। तो ये है कि ये स्टील मिल हुई, ये हुआ। अब स्टील मिल जनरल कयूम चला रहे थे 2008 में, उन्होंने छोड़ी 2007 में, उस वक्त 20 अरब रुपए का प्रॉफिट था। आज वहां पे आप 20 या 25 अरब रुपया सालाना उनको अपनी जेब से देना है, यानी वो ठीक ही नहीं, पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ी है, एक पैसे की आमदनी और लोगों को तनख्वाह दे रहा है। तो ये जब हालात होते हैं तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, अगर आर्मी ने अच्छा, आर्मी के किसी रिटायर्ड आदमी ने अच्छा चलाया था तो उनको फिर बुलाओ।
कैसे बंगाली ने इससे इत्तेफाक नहीं किया?
किसी इदारे को दो साल के लिए मुनाफे बख्श करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मुझे पता है किस तरह ये हो सकता है। मतलब अगर मैंने पुराना स्क्रैप बेच दिया तो उस वक्त रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट में चला गया। जब जनरल मुशर्रफ आए थे तो एक फॉर्मर आईएसआई के डीजी थे जो रेलवे मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने कहा मैं 6 महीने में रेलवे को खसारे से प्रॉफिट में ले आऊंगा। और उनका तरीका यह था कि जो रेलवे की जमीन पे कच्ची आबादियां हैं जो 40-40 साल से वहां पर है, उन कच्ची आबादियों को हटा के जमीन बेचेंगे तो रेलवे प्रॉफिट में आ जाएगा। कमाल की बात तो ये होती कि जो रिफॉर्म करते उनके दौर में, फौजी दौर में, और वो उसकी वजह से एक मजबूत इदारा खड़ा हो जाता आगे चल के।
उन्होंने कहा कि रिटायर्ड ही नहीं, हाजिर फौजी अफसर भी बाज़ ओहदों पर तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसर पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी। उन्होंने कहा कि इसकी मिसाल कराची में तैनात रेंजर्स हैं जो दो तनख्वाहें लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि फौज अपने तामीराती मंसूबों के अखराजात अपने वसाइल से पूरे करती है, और इसका हाउसिंग का शोबा इतना बेहतर और मुनज्जम है कि हुकूमत ने भी इसे हाउसिंग के अपने मंसूबों के लिए काबिले कद्र जाना है।
फिर हाउसिंग का जो गवर्नमेंट ने बनाया एक, उसने एक लेफ्टिनेंट जनरल लिया है और एक आध और अभी उसको असिस्टेंट मेजर जनरल के तौर पे दिया गया है। अब आर्मी में हाउसिंग का एक बहुत बड़ा महकमा डिपार्टमेंट है जो हम अपने लोगों के लिए घर बनाते हैं, और वो हम अपने सर्विस में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक के रैंक तक हम सब्सिडाइज वो देते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन की वजह से पैसा जमा होता है, आखिर पे जब मकान बनता है आर्मी बना के देती है, तो चूंकि बल्क में बनते हैं वो आपको बड़ा सस्ता और कॉस्ट टू कॉस्ट आर्मी देती है, तो जो पैसा आपका जमा है वो प्लस जितना एडिशनल लगा वो आपको आपकी जो क्यूमुलेटिव पेंशन मिलती है आपको उसमें से काट लिया जाता है। तो उन लोगों को ये तजर्बा था हाउसिंग का, सो इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपके इतने सक्सेसफुल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप अपने सारे सर्विस को देते हैं और बनाते भी आप बड़ी कम कीमत में हैं, तो हमें अपनी आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, तो अपने लोग दें। सो इनको दो एक ऑफिसर वहां से दिए गए जो हाउसिंग डायरेक्टरेट चला रहे थे।
ताहम कैसर बंगाली कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि फौज की ये तामीरात पायदार रही हों।
ये मिथ है। बहुत सारी कराची में एक पुल बनाया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स فوجی وہ تھے, 15 دن کے بعد وہ پل گر گیا اور اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. وہ انکوائری ہوئی لیکن کوئی بات آگے دوبارہ میڈیا میں نہیں آئی. تو اس طرح ناکامی کے بے شمار. ابھی کراچی میں انہوں نے گلیاری ایکسپریس وے بنایا جنرل مشرف کے دور میں, تو جو بنانے کا سارا جواز یہ تھا کہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ میں سڑکوں سے ہٹ کے ہی ایکسپریس وے پہ چلا جائے گا. جب ایکسپریس وے بن گیا تو اب ہیوی ٹریفک اس پہ الاؤڈ نہیں ہے. جب معلوم کیا اب جی کیوں الاؤڈ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا جی یہ بہت کمزور ہے, ہیوی ٹریفک ہینڈل نہیں کر سکتا.
لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ فوج کے بعض صنعتی منصوبے ایسے ہیں جن سے برآمدات بھی ہوتی ہیں اور فوج اپنے اخراجات بھی پورے کرتی ہے.
جو ایمونیشن فیکٹریز ہیں نا ہماری, جیسے یہاں پہ بنتا ہے, اس کا تو اپنا بجٹ ہے. کچھ وہ پیسہ خود بھی جنریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت سا کچھ سول آئٹمس بھی بناتے ہیں, اور کچھ یہ جیسے وہ ایکسپلوسیو وغیرہ بنا کے, تو یہ کنسٹرکشن کمپنیز اور جو سیمنٹ بنانے والے کارخانے یہ وہ ان کو دیتے ہیں کیونکہ بلاسٹنگ کرتے ہیں چیزیں, اور بھی اس طرح کے کچھ وہ کارٹیجز بیچتے ہیں, کئی چیزیں ہیں جو وہ بیچ کے کچھ پیسہ خود جنریٹ کرتے ہیں, کچھ ایکسپورٹ سے کرتے ہیں اور کچھ حکومت دیتی ہے. تو اس وجہ سے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی بہت ایکسٹرا کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت ہوگی, وہ پرانے بجٹ ہی شاید کام کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے ہیوی مکینیکل کمپلیکس ہے, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے, یہ باہر کے کام کرتے ہیں اور اس سے پیسہ یہ خاصا جنریٹ کر لیتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اے پی سیز وغیرہ یہ وہ. اور باہر کا یہ ہے کہ انہوں نے مثلا پولیس کے لیے پروونشل پولیس محکمے ہیں ان کے لیے کچھ بنایا, ان کو گاڑیاں بنا کے دیں کچھ اور کر کے, تو وہ ان سے پیسے کما لیے, وہ ان کے بجٹ سے آ گئے. تو اس طرح کچھ یہ کما لیتے ہیں, کچھ ان کو دینا پڑتا ہے.
دو باتیں اس میں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کے کمرشل انٹرپرائزز ہیں ان پیسوں سے ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر وہ بجٹ میں نہیں جاتا, ان کے جو پروفٹس ہیں وہ انہیں کے اداروں میں رہتے ہیں, ان کی جو انکم ہے, ان کے جو ریونیوز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹریجری میں نہیں جاتا. ڈیفنس ایکسپینڈیچر ٹوٹل یہ بجٹ سے لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا فوج کا کام ہے کمرشل انٹرپرائزز چلانا, مطلب یہاں تک کہ اب تو دھوبی کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا, دیر از اے آرمی لانڈری ہے ان کی, کسائی کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا, میٹ پروسیسنگ پلانٹ ہے اور بوچرز شاپ ہے فوج کی, تو یہ کیا فوج کا کام ہے؟ جب ایک زیادہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا, صرف روپی اینڈ پیسوں کے علاوہ ہم لوگوں کے لیے ہے, مطلب میں اپنے کپڑے دے سکتا ہوں فوجی لانڈری کو, میں فوجی میٹ شاپ سے جا کے خرید سکتا ہوں گوشت, عسکری بینک ہے میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں, سب کے لیے ہے, لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ کرتے ہیں پھر, اور پرائیویٹ سیکٹر کی اسپیس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے چونکہ ان کو تو ایک قسم کی بیک اپ ہے اسٹیٹ کی, ان کی بہت ساری انویسٹمنٹس اسٹیٹ سے انڈر ریٹن ہوتی ہے انفارملی. پھر سب سے زیادہ زمین جو ہے ہاؤسنگ تو ٹوٹلی اب فوجی چلاتی ہے نا, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے میلوں کے حساب سے زمین ہر شہر میں, کراچی, حیدرآباد, لاہور, پشاور, کوئٹہ, آدھے سے زیادہ شہر جو ہے وہ فوجی ہے. زمین ان کو دی گئی ہے ملٹری پرپزز کے لیے, لیز جو ان کے پاس ہے, لیکن وہاں وہ پرائیویٹ ریزیڈینشیل ہاؤسنگ بھی بناتے ہیں اور کمرشل سینٹرز بھی بناتے ہیں. فرٹیلائزر انڈسٹری میں فوج کی مونوپلی ہے, ہاؤسنگ انڈسٹری میں فوج کی نیئر مونوپلی ہے, ٹرانسپورٹ میں نیشنل لاجسٹک سیل ڈومینیٹ کرتا ہے. معیشت کے جو سیکٹرز ہیں امپورٹنٹ سیکٹرز جو ہیں وہ اب فوج اس کو کمرشلی چلا رہی ہے, جس کا جو کام ہے وہی کرے نا, فوج کا کام ہے دفاع کرنا, فوج دفاع کرے. اب جو کور کمانڈر ہوتے ہیں وہ ڈی ایچ اے کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں.
پاکستان میں فوج نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے بلکہ کسی بھی موسمی آفت, خواب و سیلاب ہو, زلزلہ یا کوئی اور قدرتی آفت, فوج سویلین آبادی کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہے. سی پیک جیسے ترقیاتی منصوبے جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہیں, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی فوج سنبھال رہی ہے, اور ملک کو دہشت گردی کے عفریت سے محفوظ رکھنے کے لیے فوج کی خدمات اور قربانیاں نہ صرف موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے اثاثہ ہیں بلکہ تاریخ میں بھی رقم ہو چکی ہیں. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ایشیا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شکیل احمد رامی کہتے ہیں, ملک ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے اور اس میں اگر فوج اور سویلین مل کر کام کرتے ہیں تو اسے قابل قدر سمجھنا چاہیے.
دیکھیں, یہ ایک فیملی ہے, کنٹری ایک فیملی ہوتا ہے,
تو اس میں جو ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جس کو میں تو اس کو کبھی اس چیز کو بائن ہی نہیں کرتا سول ملٹری کی, جب یہ بات کرتے ہیں یہ سارے رولز ہیں جو ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ایک دوسرے کے لیے. اب جو جہاں پر رول بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ سولین اداروں میں آتے ہیں کہ وہ فوج کے بجٹ لینے کے لیے نہیں آتے ہیں, وہ سول ادارے کی جو ضروریات ہوتی ہے اس کو پورا کرنے آتے ہیں. تو اس حساب سے یعنی کہ ان دو چیزوں کو مکس کرنا مجھے کوئی جسٹیفائیبل نہیں لگتا جی.
تاہم پاکستان کے معاشرے میں فوج اور سویلین کا فرق موجود ہے اور اس فرق کو دور کرنے کے لیے شاید کوئی ماہر موجود نہیں ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.